نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. شیعت کے حوالے سے کچھ گفتگو، کچھ مواد ہم نے تیار کیا ہے جو بالترتیب کچھ اس طرح ہے. تو اگر آپ چاہیں گے ان ٹاپکس کو ترتیب وار ایک درس میں ایک بیان ہو جائے، پھر اس کے بعد جو جو موقع ملتا جائے، بلکہ اگر ہو سکے تو محرم کا جو پہلے 10 دن ہیں اس کے اندر روز کو یہ آدھا گھنٹہ نکال کے یہ ٹاپک بیان کر دیا جائے. تو یہ ہے شیعہ کا تعارف، شیعہ کی مشہور شخصیات اور ان کی کتابیں، شیعہ الامامیہ کا توحید ربوبیت کے متعلق عقیدہ، شیعہ کا توحید الوہیت کے متعلق عقیدہ، شیعہ کا توحید الاسماء والصفات کے متعلق عقیدہ، شیعہ کا قرآن کریم کے متعلق عقیدہ، شیعہ کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ، شیعہ کا 12 امام کے متعلق غائب ہونے اور پھر واپس آنے کا عقیدہ، شیعہ کا تقیہ کے متعلق عقیدہ، شیعہ کا نکاح متع کے متعلق عقیدہ، شیعوں کی عیدیں اور علماء اسلام کے شیعہ کے متعلق کیا فتاوی جات ہیں. تو دیکھ لیجئے، اگر آپ چاہیں تو اس کو سلسلہ وار شروع کیا جا سکتا ہے. سلفی بھائی، آپ کے لیے مائک حاضر ہے، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ جواب دے دیجئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، آپ شروع کریں اللہ کا نام لے کے. آپ ترتیب وار سے بہتر نہیں کہ ترتیب وار اس کو کر دیں، اور جو موضوع آپ پہلے رکھنا چاہتے ہیں اس کو رکھ دیں. میرے خیال سے شروع کر دیں آج سے، آج موقع بھی ہے، نزاکت بھی ہے، بھائی بھی بیٹھے. تو آپ جیسے شیوخ ماشاءاللہ سے روم میں بیٹھے ہوں تو پھر ہماری کیا حیثیت. یہ بھائی ہمارے استاد ہیں، سید توصیف الرحمان صاحب، سب جانتے ہیں، معروف شخصیت ہے. اور انشاءاللہ یہ آپ آ جائیں شیخ صاحب، بہتر یہ کہ آپ شروع کر دیں اس کو، تو ہم سنتے ہیں. میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں تاکہ بعد میں پھر اس کو ہم پلے بھی کرتے رہیں آپ کی غیر موجودگی میں. تو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ کس طریقے سے ہوگا، آج کس موضوع پہ کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر کون سے دن ہوگا تاکہ اس دن پھر بھائی لوگ آ سکیں یا میں کم از کم آ سکوں، اس کو ریکارڈ کر سکوں. ویسے تو میں آ کے وہ گھر سے آپ کی سی ڈی لے جاؤں گا، کوئی بات نہیں، آپ انشاءاللہ ریکارڈ کر لیجیے گا. تو شیخ صاحب آپ آ جائیں بغیر اس کے کہ وہ وقت ضائع ہو، تو آپ شروع کر دیں اپنا وہ درس. جزاک اللہ خیر. تو آپ کے لیے مائک چھوڑا میں نے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. یہ دین اسلام اللہ عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا آخری دین ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے، نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے. اس دین کا محافظ ایک اللہ عز و جل ہے. اس قرآن کو اتارنے والا، اس قرآن کی مانند رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث دینے والا، اس کی تفسیر دینے والا، وہ اللہ عز و جل ہے. یہ دین باقی ادیان کی طرح، جس طرح قرآن حکیم کے اندر مالک فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا، ہم نے تو ہر امت کے اندر ہی رسول بھیجے، ایک ہی دعوت دے کر، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کیجئے، ایک اللہ کی پوجا کرو. عبادت کی تمام اقسام خالص ایک اللہ عز و جل کے لیے ہیں. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اگر اللہ کے مقابل کوئی طاغوت بن کر آتا ہے، اپنی عبادت کرواتا ہے یا لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، ان سب کا انکار کر دیجئے. جس طرح ہر دین کے اندر توحید کی دعوت اساس کی دعوت ہے، اسی طرح دین محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بھی سب سے بنیادی دعوت عقیدہ توحید کی دعوت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء اخوۃ الآلات ہیں، آلاتی بھائی ہیں. آلاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو، ماں مختلف ہو، جن کی اصل اساس ایک ہو. اسی طرح تمام ادیان کے اندر اللہ کی توحید وہی اصل چیز ہے جس کی طرف ہر نبی نے بلایا. اب یہ دعوت توحید جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر پیش کی اور محنت کی، قربانیاں دی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں آپ کا ماتھا پاڑا جاتا ہے، کہیں آپ کے دندان شہید ہوتے ہیں، کہیں طائف کے میدان میں پتھر کھاتے ہیں، اس لا الہ الا اللہ کے لیے، پھر اللہ نے آپ کی اس دعوت کو وہ مقام عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو ایک ایک جگہ پر اپنے دعات کو بھیج کر عرب ہی نہیں، عجم کے اندر اور دنیا کے کونے کونے تک، بلکہ حالات یہاں تک پہنچے کہ اللہ کے نبی کا خلیفہ کچی زمین پہ لیٹا ہوا آسمان پہ ایک بھٹکی ہوئی بدلی کو دیکھ کر کہتا ہے جہاں جی چاہتا ہے برس، تیرے پانی سے جو اناج پیدا ہوگا اس کا خراج محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے بیت المال کے اندر ضرور جمع ہوگا. یہ وہ لا الہ الا اللہ کی تحریک، یہ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، پھر پوری دنیا پر چھا گئی. اب اہل کفر، اہل شرک اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی، وہ اس دعوت کو اس طرح پھلتا پھولتا دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے اس کے خلاف پلاننگ کی، اس کے خلاف پروگرام بنائے، اس کو مٹانے کی فکر کی. انہی کا پیدا کردہ ہے گروہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ تلوار کے میدان کے اندر ہم ان پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے، تو عبداللہ ابن سبا یہودی کو اسلام کا چولا پہنایا اور اسلام کا چولا پہنا کر مسلمانوں کے اندر داخل کیا، اور اس نے سب سے پہلے اسلام کی سب سے بنیادی چیز، اساسی چیز لا الہ الا اللہ پر چوٹ لگائی. عبداللہ ابن سبا اور اس کی پارٹی کا یہ عقیدہ تھا کہ علی علی نہیں، علی الہ ہے، علی دمدم کے اندر ہے. آج بھی انڈیا پاکستان کے آپ گلی کوچوں میں گھوم جائیں، درباروں پر گھوم جائیں، وہاں پر آپ کو یہ قوالی بڑے زور شور سے سننے کو ملے گی، دھما دھم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، یعنی ہر روح کے اندر علی ہے، اللہ علی میں حلول کر چکا ہے اور علی ہر دم کے اندر، ہر روح کے اندر موجود ہے. وہ ذاکر کہتا ہے توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. ہم علی کو نہ خدا کہتے ہیں لیکن نہ ہی خدا سے جدا کہتے ہیں، وہ بس ایک دوسرے کی کاپی ہے. یہ عقیدے عبداللہ ابن سبا کی پارٹی نے پھیلائے اور پھر یہ امت اسلام کے اندر آہستہ آہستہ اپنے قدموں کو مضبوط کرتے گئے. تو آئیے ذرا ان کا تعارف سب سے پہلے حاصل کرتے ہیں. شیعہ الامامیہ کے بہت سے نام ہیں، جب انہیں رافضی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کے منکر ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور اگر انہیں شیعہ کہا جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے حضرت علی کو خصوصی فوقیت دی ہے، اس کی ان کی امامت کا عقیدہ گھڑا، اور یہ کہ امامت حضرت علی کی اولاد سے کبھی خارج نہیں ہو سکتی. اور اگر انہیں اتنا عشریہ کہا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جو 12 اماموں کے قائل ہیں اور آخری 12ویں امام کو غار کے اندر غائب ہوا سمجھتے ہیں، جس کا نام محمد بن حسن العسکری ہے. اور اگر ان کو امامیہ کہا جائے تو انہوں نے امامت کے عقیدے کو اسلام کے ارکان میں سے پانچواں نمبر دیا. اگر ان کو جعفری کہا جائے تو ان کی نسبت امام جعفر صادق کی طرف ہے جو ان کے ہاں چھٹے نمبر کے امام ہیں. ان کے نام فقہ جعفری منسوب کی جاتی ہے اور یہ فقہی نسبت بھی جھوٹ ہے. ان کی مشہور شخصیات اور اگر کتابوں کو دیکھا جائے تو ان کے مشہور شخصیات میں سب سے پہلے وہ 12 امام ہیں. لیکن یاد کیجئے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو بٹھا لیجئے کہ یہ امام جن کی طرف یہ اپنی نسبت کرتے ہیں، واللہ ان کی نسبت جھوٹ کی نسبت ہے. یہ امام حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کرام، ان کے تابعین، یہ تمام کے تمام ان کے ان باطل اور شرکیہ عقیدوں سے بری ذمہ ہیں، پاک ہیں، بری ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو آئیے سنیے، پہلے نمبر پر یہ علی بن ابی طالب، ان کا لقب المرتضیٰ، ان کی کنیت ابو الحسن، اور یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں جن کو گمراہ عبد الرحمن بن ملجم نے کوفہ کی مسجد میں شہید کیا. جس طرح آج یہ عید غدیر منا رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے یہ عید بابا شجاع کے نام سے بناتے ہیں. وہ بابا شجاع
جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورضا کو شہید کیا تھا. یہ ظالم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کرام کے دشمن ہیں اور صحابہ کے دشمنوں سے محبت کرنے والے ہیں. تو یہ پہلے نمبر پہ حضرت علی ہیں, دوسرے پر حسن بن علی بن ابی طالب, ان کی کنیت ابو محمد ہے. تیسرے نمبر پہ حسین بن علی ہیں جن کو سید الشہداء شیعہ اپنی زبان میں کہتا ہے, حالانکہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الشہداء کا لقب احد کے میدان میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کو دیا. چوتھے نمبر پہ علی بن حسین بن علی ہیں, ان کا لقب زین العابدین, ان کی کنیت ابو محمد. اور پانچویں نمبر پہ محمد بن علی بن حسین, ان کا لقب باقر اور کنیت ابو جعفر ہے. چھٹے نمبر پہ جعفر بن محمد بن علی, ان کا لقب صادق اور کنیت ابو عبداللہ ہے. ساتویں نمبر پر موسیٰ بن جعفر صادق, لقب قاسم اور کنیت ابو ابراہیم ہے. آٹھویں نمبر پر علی بن موسیٰ بن جعفر, ان کا لقب رضا اور کنیت ابو الحسن ہے. نویں نمبر پر محمد بن علی بن موسیٰ, لقب تقی, کنیت ابو جعفر. دسویں نمبر پر علی بن محمد بن علی, لقب نقی, کنیت ابو الحسن. گیارہویں نمبر پر حسن بن علی بن محمد, لقب زکی, کنیت ابو القاسم. اب یہ تمام کے تمام 11 کے 11 یہ امام ہیں. اس کے بعد 12واں امام جس کا نام محمد بن حسن العسکری اور ان کا لقب مہدی ہے, اس کو حجت اللہ القاری آپ نے سنا ہوگا. وہ آتے ہی کہتے ہیں عجل فرجہم, ان کو جلدی فارغ کرو, ان کو جلدی باہر نکالو. اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ مجھے احسان الہی رحمہ اللہ کا وہ جملہ دہراتے ہوئے بڑے عجیب سے میرے جذبات ہو رہے ہیں. احسان الہی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, میں گیا, میں نے اس پہاڑی کو دیکھا, اس غار کو دیکھا, اور بے اختیار میری زبان سے یہ بات نکلی کہ اس غار میں سے تو چھوٹا سا چوہا نہیں نکل سکتا, 12واں امام کیسے نکلے گا. یہ وہ 12واں امام ہے جو نہ پیدا ہوا نہ موجود ہے, بلکہ 11واں امام حسن بن علی بن محمد یہ لا ولد تھے. اگر کوئی نہیں مانتا تو میرا چیلنج ہے اللہ کی رحمت سے تمام شیعت کو قیامت کی دیواروں تک ہمیں حسن بن علی بن محمد کی شادی ثابت کر دو, ان کی بیوی کا نام بتاؤ, ان کا نکاح خان بتاؤ, ان کا ولیمہ کب ہوا, ان کی شادی کب ہوئی, نکاح کے گواہ کون تھے, ان کی ہسٹری ذرا ہمیں سنا دو. یہ ڈرامہ رچایا, اگر اس کی تفصیل آپ سننا چاہتے ہیں تو الگ سے ہماری ایک کیسٹ امام غائب کا آپریشن موجود ہے, اس کو سنا جا سکتا ہے اور وہاں پر یہ تمام معلومات آپ کو مل جائیں گی. یہ امام 12واں امام, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ولادت 256 ہجری میں ہوئی اور یہ 260 ہجری میں غائب ہو گئے. پھر دوبارہ 329 ہجری میں غائب ہوئے. ان کے بارے میں شیعہ کا عقیدہ ہے کہ وہ غار میں غائب ہیں اور ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے. یہ بڑی منتیں کرتے ہیں بےچارے, دریاؤں کے پل پہ کھڑے ہو کر آٹے کے اندر خط ڈال ڈال کر اس کو بھیجتے ہیں کہ مچھلیاں کھا کر ہمارے امام تک پہنچا دے گی, لیکن ان کی ڈاک کا سسٹم بڑا ہی کمزور ہے. ابھی تک ان کے امام صاحب کے پاس وہ جو کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ, جتنا قتل و غارت ہوا, جتنے لوگ مرے, شیعت پر جو جو عذاب ٹوٹے, صدام کے جتنے بم ان کے اوپر گرے, ان بیچاروں کی ڈاک اتنی کمزور ہے کہ ان کے امام کو ابھی تک پتا نہیں لگا. اگر پتا جاتا کہ میرے مرید اس طرح مر رہے ہیں تو کم از کم اگر حیا ہوتی تو ضرور باہر نکل آتا. شیعہ کی مذہبی مشہور شخصیات, سب سے پہلے عبداللہ بن سبا یہودی, جو شیعہ کے گمراہ کن عقائد کی بنیاد رکھنے والا اور یہودی تھا, یمن کا رہنے والا, اس کا لقب سودا, اپنی حبشی ماں کی نسبت سے اس نے اسلام کا چولا پہنا اس کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے, اور یہی وہ خبیث تھا جس نے یہ عقیدہ گھڑا کہ علی علی نہیں بلکہ علی الہ ہے. سب سے پہلے اس نے کہا کہ قرآن موجودہ 9 اجزاء میں سے ایک جز ہے, اصل قرآن اس کے مقابلے میں 9 جز ہیں, اور اس کا مکمل علم صرف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ورضا کے پاس ہے, اور اسی نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ورضا پر لشکر کشی کی, اور اسی نے سب سے پہلے اللہ کے متعلق عقیدہ پیش کیا کہ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون, نقل کفر کفر نباشد, کہ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ کو بدا ہو جاتا ہے یعنی اللہ بھول جاتا ہے. علی بن ابراہیم القمی ابو الحسن, یہ 307 ہجری میں ہلاک ہوا, اس کی تفسیر قمی بہت مشہور ہوئی. اللہ کے دشمن نے قرآن کی تحریف کا عقیدہ پیش کیا. اسی طرح اس کی مزید کتب بھی, مثلا کتاب التاریخ, کتاب الحیض, کتاب التوحید والشرک, اور وہ کتاب فضائل امیر المؤمنین و کتاب المغازی. شیعہ کے مشائخ میں سے ایک محمد بن یعقوب الکلینی ابو جعفر, جو 328 ہجری میں ہلاک ہوا, صاحب کتاب الکافی, جس کے صفحہ 22 جلد اول و دوم پر تحریف قرآن کا عقیدہ پیش کیا گیا. شیعہ کے شائخ میں سے ایک محمد بن علی بن حسین ابن باباوے القمی جو 381 ہجری میں ہلاک ہوا، اس کی مشہور کتاب من لا یحضر الفقی ہے. محمد بن حسن اطوسی جو 460 ہجری میں ہلاک ہوا، اس کی مشہور کتاب تہذیب الاحکام کتاب التبیان وغیرہ ہے. اور آٹھویں نمبر پہ الحاج مرزا حسین محمد النوری الطبرسی الامامی شیعہ کے مشائخ میں سے ایک ہے، 320 ہجری میں ہلاک ہوا، اور اس نے کتاب لکھی جس کا نام تھا فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. جو ظالم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہمارے خلاف جھوٹ ہے کہ ہم قرآن کے منکر ہیں، تو ان کے اس خبیث امام نے علیہ اللہ ما یستحق، اللہ اس پر اپنا ویسا ہی عذاب اتارے جس عذاب کا یہ مستحق ہے. یہ اپنی اس کتاب کا نام سنیے کیا رکھتا ہے، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، کہ جو میں نے یہ کتاب لکھی ہے اس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا اس موقع پر کہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے. اس میں اس زندیق نے قرآن میں تحریف اور زیادتی اور کمی کی کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ کتاب ایران میں 1299 ہجری میں تباہ ہوئی. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم قرآن کو پورا مانتے ہیں، تو ذرا بطور دلیل بھگائیے چور کو جہاں تک بھاگتا ہے، اس سے کہو کہ اگر تم قرآن کو پورا مانتے ہو، اسی قرآن کو سچا مانتے ہو، تو کہو ذرا اپنی زبان سے کہ الحاج مرزا حسین محمد نوری طبرسی کافر تھا اور ہم اس سے بری ہیں، اور کہو کہ خمینی کافر ہے جس نے اس لعین کی کتاب کو شائع کیا اور ہم کافر خمینی سے بھی بری ہیں اور کافر مرزا حسین محمد نوری طبرسی سے بھی بری ہیں، تو اس کی ماں مر جائے گی، کبھی بھی وہ ان کو کافر نہیں کہے گا. اور جب وہ ان اپنے بڑوں کو کافر نہیں کہے گا تو یقین کر لیجئے کہ وہ خبیث بھی اسی عقیدے پر قائم اور دائم ہے کہ یہ کتاب جو لکھی گئی اس نے تمام دلیلیں اکٹھی کر دیں کہ قرآن کے اندر تحریف ہو چکی ہے. شیعہ کی مشہور کتاب تنقیح المقال فی اصول الرجال میں صاحب کتاب ابو بکر عمر پر طعن کرتے ہوئے شیخین کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ طاغوت قرار دیتا ہے. یہ کتاب 1352 ہجری میں مکتبہ نجف سے شائع ہوئی. شیعہ کے مشائخ میں سے محمد باقر المجلسی جو 1111 ہجری میں ہلاک ہوا، اس نے کتاب لکھی بحار الانوار. اسی طرح شیعہ کے مشائخ میں سے شیخ نعمت اللہ الجزائری جو 1112 ہجری میں ہلاک ہوا، صاحب کتاب الانوار النعمانیہ. ابو منصور الطبرسی یہ 620 ہجری میں ہلاک ہوا اور اس نے کی کتاب بڑی مشہور ہوئی کتاب الاحتجاج. ابو عبداللہ المفید جو 413 ہجری میں ہلاک ہوا اور اس کی کتاب الارشاد کے نام سے بڑی مشہور ہوئی. محمد بن حسن العاملی جو 1104 ہجری میں ہلاک ہوا اور ماضی قریب کے مشہور شیعہ علماء میں سے مشائخ میں سے آیت اللہ الخمینی جس کا نام روح اللہ مصطفی احمد الموسوی الخمینی، اس کا دادا ہند سے ہجرت کر کے ایران سن 1885 عیسوی میں پہنچا. خمینی 1320 کو خمین نامی بستی میں پیدا ہوا جو قم شہر کے نزدیک ہے. اس کا باپ اس کی پیدائش کے ایک سال بعد قتل ہوا. خمینی جب بلوغت کے قریب پہنچا تو اس کی ماں مر گئی، پھر وہ بڑے بھائی کی نگرانی میں رہا. خمینی کی کتب میں سے مشہور کتاب کشف الاسرار جس میں وہ صفحہ نمبر 116 پر یہ کفر بکتا ہے، جو شخص یہ کہے کہ ہم سہن بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہمارے سامنے کہو کہ خمینی کافر تھا، جس نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے صفحہ 116 پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عمر بن خطاب کے بارے میں لکھا کہ ان کے اعمال کافروں زندیقوں جیسے تھے اور وہ قرآنی آیات کے مخالف تھے. حکومت اسلامیہ اسی خمینی کی، جس کو امام خمینی کہا جاتا ہے، اور ہم شیعہ کے حضرات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں خمینی واقعی امام گزرا ہے، لیکن بدعت اور ضلالت کا امام، کفر اور شرک کا امام. یہ اپنی کتاب حکومت اسلامیہ کے اندر صفحہ 13 پر لکھتا ہے کہ ان کے اماموں کی تعلیم قرآن کے مانند ہے، ان کو ماننا، ان کو نافذ کرنا واجب ہے. 1999 میں یہ ہلاک ہوا. اس کی لاش کو اس کے ماننے والوں نے شیشے کے کمرے میں چہرہ کھول کر تہران کے سب سے بڑے میدان میں رکھا، جہاں اس کے مریدوں نے اس کا طواف کیا اور مجمع 10 ملین کے قریب تھا. آئیے اب اس بنیادی بات کی طرف آتے ہیں. یہ تو ان کا ایک مختصر سا تعارف تھا تاکہ آپ کے ذہن کے اندر ان کا بیک گراؤنڈ آ جائے. ہمارا کچھ لوگ کہتے ہیں جی شیعہ سے ہم اس لیے دشمنی کرتے ہیں، وہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، وہ محاذ کو گالی دیتے ہیں، وہ تبرہ کرتے ہیں، یہ باتیں درست ہیں، ہمارا اس بنیاد پر ان سے اختلاف ہے، لیکن سب سے پہلا اختلاف، سب سے بنیادی اختلاف کیا ہے کہ صحابہ کی بات بات میں ہے، تابعین کی بات بات میں ہے، امہات المومنین کی بات بعد میں ہے، سب سے پہلے یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے منکر ہیں، یہ توحید ربوبیت کو نہیں مانتے، اور توحید ربوبیت یاد رکھیے گا وہ توحید ہے جس کو ابو جہل نے مانا، جس کو ابو لہب نے مانا، جس کو ابو طالب نے مانا، ہاں ابو طالب توحید ربوبیت کو مانتا تھا، ابو جہل توحید ربوبیت کو مانتا تھا، کفار مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، آئیے وہ توحید ربوبیت جس کو کفار مکہ نے مانا اور ماننے کے باوجود کافر رہے، ابو طالب کافر رہا، ابو جہل کافر رہا، ابو لہب کافر رہا، یہ تمام کے تمام کفار رہے، اگرچہ یہ توحید ربوبیت کو تسلیم کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ شیعہ اس توحید ربوبیت کو بھی نہیں مانتا. قرآن حکیم کفار مکہ کے بارے میں کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھئے ذرا ان سے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، کون ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے، کون ہے جو اس پانی کے قطرے سے انگور یہ پیدا کرتا ہے، أَإِلَٰهُمَّ اللَّهُ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر ہے، وہ سے اعظم ہے، بگڑی پار لگانے والا ہے، ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا ہے، اے نبی پوچھئے ان سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھ بھی لو من خلق السماوات والارض، تو ابو طالب کہے گا، ابو لہب کہے گا، ابو جہل کہے گا، عتبہ شیبہ کہے گا، کفار مکہ کہیں گے، کفار طائف کہیں گے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، پانی اللہ برساتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، یہ توحید ربوبیت ہے جن کو کفار مکہ نے مانا. لیکن آئیے ذرا اب شیعوں سے سنتے ہیں توحید ربوبیت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. شیعہ کا یہ عقیدہ ہے امام ہی رب ہوتا ہے جو زمین میں رہتا ہے. ان کی کتاب ابھی وہ کہہ رہے تھے حوالہ دیجئے، لکھیے اگر کوئی لکھنے والا ہے، ان کی کتاب مرآت الانوار ومشکات الاسرار صفحہ 59 پر ہے کہ علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا، اور میں پہلے یہ بات واضح کر چکا پھر دوہرا دوں، حضرت علی ان ظالموں کے ظلم سے بری، کافروں کے کفر سے بری، ان مشرکوں کے شرک سے بری، ان ظالموں کے ظلم سے علی بری ہیں، کیونکہ علی محمد کے صحابی ہیں، علی رضی اللہ عنہ وارضاہ موحدین کے امام ہیں، علی نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں، علی رضی اللہ عنہ وارضاہ، علی وہ ہیں جن کی محبت میرے دل کے اندر جاگزی ہے، جو اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں، علی تو وہ ہے جس کو رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی جنگ کے اندر جب جھنڈا دیا، دو قدم چلے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس بنیاد پہ ان کفار سے جنگ کروں، آپ نے کہا اے علی ان کو توحید کی دعوت دینا، ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، اور علی اگر ایک کافر بھی ایک مشرک بھی تیری بات مان کر اللہ کی توحید پر آ گیا خیر لک من حمر النعم، تو اونٹوں سے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے ایک مشرک کا اللہ کی توحید پر آ جانا. تو یہ ظالم اس واحد علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا میں زمین کا رب ہوں جو زمین کو سکون دیتا ہوں. شیعہ امام عیاشی اپنی تفسیر کی جلد 2 صفحہ نمبر 353، کوئی کہے ان بات کو کہ لکھے ان حوالوں کو، میں اللہ کا قول نقل کر کے، یہ امام عیاشی شیعوں کا امام اللہ کا قول نقل کرتا ہے ولا یشرک بعبادت ربه احدا، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہ کیا جائے. لیکن یہ خبیث کہتا ہے اپنی تفسیر کے اندر، یعنی فرما برداری اتباع اور عبادت علی کے لیے ہے، اور علی کی ولایت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے جو اس کا حقدار نہیں. یہاں اللہ عز و جل اپنی توحید کی بات کر رہا ہے. ومن کان یرجو لقاء ربی، جو اللہ سے جس کو امید ہے کہ میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ نے مجھ سے میری زندگی کا، میرے عقیدوں کا، میرے ایمان کا سوال کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے مالک کا حکم ہے کہ وہ ولا یشرک بعبادت ربه احدا، رب کی توحید میں غیر اللہ کو شریک نہ کرے. لیکن یہ ظالم اللہ کے اس قول کو حضرت علی کے اوپر فٹ لا کر کیا کہتے ہیں. امام عیاشی ہے، تفسیر کی جلد 2 ہے، صفحہ 353 ہے. کوئی مائیکا لال آئے اور ذرا اس حوالے کو جھٹلا کر ہمیں بھی کہے کہ آپ نے جو حوالہ پیش کیا وہ موجود نہیں ہے، اور یہ تفسیر عیاشی میری آنکھوں کے سامنے میرے ہاتھوں کے اندر موجود ہے. اس کے صفحہ 353 پہ یہ خبیث لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے فرما برداری ہے, اور علی کی ولایت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت امام کے ہاتھ میں, جسے چاہے جیسے چاہے فیصلے کرتا ہے. شیعہ کے امام الکلینی نے, حوالہ سنیے, حوالہ نوٹ کیجئے, دلوں پہ لکھیے, اپنے کتابوں پہ لکھیے, اپنے ٹیکسٹ میں لکھیے, شیعہ کا امام کلینی ہے. اس کی کتاب کافی ہے, جلد نمبر 1 ہے, صفحہ 407 سے لے کر 410 تک صفحے تک یہی عقیدہ بیان کرتا ہے. باب کا نام بھی سنا دیتا ہوں, اس نے باب باندھا ہے, ان الارض کلھا للامام, تمام, ان الارض بے شک زمین, کلھا ساری کی ساری, للامام ہمارے امام کے لیے ہے. اور مالک کہتا ہے ان الارض للہ, زمین ساری اللہ کے لیے, زمین کا مالک اللہ, زمین وسیع ہے, زمینوں کا مالک اللہ ہے, ان حکم الا للہ, زمین کی حکومت بھی اللہ کے پاس ہے, اللہ حاکم ہے, زمین پر, سمندر پر, آسمان پر, دریاؤں میں, ہر جگہ پہ اگر حکومت ہے, حکم ہے, مالک ہے اس زمین کا, تو وہ ایک اللہ عز و جل ہے, باقی سب اس کے مملوک ہیں. وہ خالق ہے, سب مخلوق ہیں, وہ رازق ہے, سب مرزوق ہیں, وہ معبود ہیں, سب عابد ہیں, سب جھکتے ہیں اس کے سامنے, سب مانگتے ہیں اس کے در سے. لیکن یہ اللہ عز و جل کی اس توحید ربوبیت کو, جس کو قرآن نے کتنے پیارے الفاظ میں نقل کیا, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, پوچھو ان کفار سے, پوچھو ابو طالب سے, پوچھو ابو جہل سے, پوچھو ابو لہب سے, مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کا خالق کون ہے, زمین و آسمان کا مالک کون ہے, زمین کے اندر کون ہے جو درختوں کو پتوں کا لباس دیتا ہے, کون ہے منزل کتاب جو آسمان سے کتاب کو اتارتا ہے, کون ہے مجری السحاب جو بادلوں کو چلاتا ہے, کون ہے ذرے ذرے پہ جس کی حکومت ہے, وہ اللہ. کفار مکہ کہیں گے اللہ, لیکن یہ یہودیوں کے ایجنٹ کیا کہتے ہیں, ان الارض کلھا للامام, تمام کی تمام زمین امام کے لیے ہے, امام اس کا مالک ہے. لکھنے والا امام کلینی ہے, کتاب کافی ہے, جلد نمبر 1 ہے, صفحہ 407 لے کے 410 تک یہ عقیدہ بیان کرتا ہے. باب کا نام ان الارض کلھا للامام, اور اس کے اندر روایت بیان کرتا ہے, عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال اما علمت ان الدنیا والآخرہ للامام یضعوها حیث یشاء ویدفعوها الی من یشاء, کہ کیا تو نہیں جانتا دنیا میں جو کچھ حوادث ہوتے ہیں وہ سب امام کے ہاتھ میں ہیں, دنیا اور آخرت امام کی ہے, امام جیسا چاہتا ہے بانٹ دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اور ان اماموں کے نبی, میرے نبی, امام کائنات, امام اعظم, قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے نبی پہ یہ آیت اترتی ہے, وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, تو ایک ایک کا نام لیتے ہیں, ایک ایک کو مخاطب کرتے ہیں, اپنی پھوپھی کا نام لیتے ہیں, اپنی بیٹی کا نام لیتے ہیں, اور کہتے ہیں یا بنتی خذی من مالی ما شئتی, اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خذی من مالی ما شئتی, جو چاہتی ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مال میں سے اٹھا کر لے جا. اعملی یا بنتی, اے بیٹی عمل کرنا, اے بیٹی عمل کرنا, اگر اللہ کے دربار میں تیری پکڑ ہو گئی, اگر اللہ نے تجھے پوچھ لیا, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا, تو میں لا اغنی عنک من اللہ شیئا, یہ امام اعظم ہے, مخاطب علی کی بیوی سے, مخاطب حسنین کی ماما سے, اور کیا کیا رہے ہیں, اے بیٹی عمل کرنا, رب کے دربار میں پکڑی گئی, میں تجھے چھڑا نہ سکوں گا, پھوپھی عمل کرنا, چچا عمل کرنا, میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا. اور کہا اے امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام, کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن تم آؤ, تمہاری گردن اونٹ کے منہ میں ہو, اور تم مجھے تلاش کرتے ہوئے آ کر کہو اللہ کے نبی ہمیں اب ہماری مدد کیجئے, میرا ایک ہی جواب ہوگا, قد بلغت, میں نے تو دنیا میں پورا دین پہنچا دیا تھا, اس پہ تم عمل کرتے تو آج عذاب سے نجات پا لیتے. وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو, سادات کی ماں کو کیا کہتے ہیں, کہ اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, بیٹی عمل کرنا, میں تجھے رب کے دربار میں اگر پکڑی گئی چھڑا نہیں سکوں گا. لیکن یہاں اس توحید ربوبیت کو, جس کو ابو جہل نے مانا, ابو طالب نے مانا, ابو لہب نے مانا, عتبہ شیبہ نے مانا, کفار مکہ نے مانا, کفار طائف نے مانا, اس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں, یہ زمین جو ہے یہ ساری امام کی ہے, آخرت امام کے کنٹرول میں ہے, جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے, اس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اگلا حوالہ نوٹ کیجئے, ملا باقر مجلسی ہے، اس کی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 27 ہے، صفحہ نمبر 33 ہے، اس میں روایت پیش کرتا ہے. ذرا سنیے اس روایت کو اور پھر ہمارے اس دعوے پہ غور کیجئے، پھر اس دعوے پہ غور کیجئے کہ یہ شیعہ صحابہ کی بات بعد میں، تابعین کی بات بعد میں، امہات المؤمنین کی بات بعد میں، سب سے پہلے اللہ کی غیرت ہے، سب سے پہلے اللہ کی عزت ہے. جیسے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ حضرت سعید نے کہا تھا، واللہ لأقتلنهما، اللہ کی قسم میں دونوں کی گردنیں کاٹ دوں گا. رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اتعجبون علی غیرت سعید، سعید کی غیرت پہ تعجب نہ کرو، انا اغیر من سعید واللہ اغیر منی، میری غیرت تو سعید سے بھی زیادہ ہے اور رب کی غیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے. اس اللہ کی توحید ربوبیت پر یہ کیسے ڈاکہ مار رہے ہیں؟ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، ایک روایت بیان کرتا ہے، ان سمعت ابن مہران قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فارعدت السماء وابرقت فقال ابو عبد الله اما انه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البق فانه من امر صاحبكم فقلت من صاحبنا قال امير المؤمنين علي عليه السلام. کہتا ہے میں سمعت ابن مہران کہتا ہے کہ میں جعفر صادق ابو عبداللہ کے پاس بیٹھا ہوا، فارعدت السماء وابقت، تو آسمان گرجا، آسمان سے آواز بلند ہوئی اور بادلوں کی گن گرج بلند ہوئی. فقال، تو کہا ابو عبداللہ نے، امام جعفر نے کہا، میرے دعوے کو پھر یاد رکھنا کہ امام جعفر ان ظالموں کے ظلم سے بری، ان ظالموں کے کفر سے بری، ان ظالموں کے شرکی عقیدوں سے بری ہیں. ان کے بارے میں وہ کہتا ہے، انہوں نے کہا، انہ ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق، یہ جو بادل گرج رہے ہیں، یہ بجلی چمک رہی ہے، کیا تم جانتے ہو؟ فإنه من امر صاحبكم، یہ سب کچھ تمہارے صاحب کر رہے ہیں، یہ تمہارے صاحب کے حکم سے ہو رہا ہے. فقلت، تو میں نے کہا، من صاحبنا، وہ ہمارے صاحب کون ہیں جن کی حکومت بادلوں پر ہے، جو بادلوں کو برساتے ہیں، جو بادلوں کو گرجاتے ہیں، وہ کون ہیں؟ تو جواب میں کہنے لگے، قال امیر المؤمنین علی علیہ السلام، کہ وہ بادل برسانے والے، وہ بادلوں پہ حکومت کرنے والے حضرت علی ہیں. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ وارضا بادل پہ سواری کرتے ہیں اور ہواؤں میں بات نہیں. لکھیے، نوٹ کیجئے حوالے کو، اور پھر اپنے ذاکر سے ذرا اس کتاب کو مانگ کر اس کا مطالعہ بھی کیجئے. جس یتیم نے، مسکین نے، جو علم کا یتیم اور مسکین ہے، اس کتاب کو شاید دکھا بھی نہ ہو. بحار الانوار جلد نمبر 27 ہے، صفحہ 34 ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ وارضا نے بادل کے دو ٹکڑوں کو حکم دیا تو وہ سواری کے قابل ہو گئے، تو ایک ٹکڑے پر علی اور دوسرے بھی اس کے بعد اصحاب سوار ہوئے، تو علی نے کہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر مباشد، تعال اللہ عما یقولون، میرا اللہ عز و جل بلند ہے ان ظالموں کی ان بکواسات سے، ان ظالموں کی ان شرکی عقیدوں سے، کہ نعوذ باللہ. حضرت علی نے کہا، اور حضرت علی امام الموحدین، وہ بھی ان ظالموں کے ظلم سے بری ہیں. علی نے کہا، انا عین اللہ فی ارضہ، میں اللہ کی آنکھ ہوں اس کی زمین پہ. تو ذرا غور کیجئے، خیبر کی جنگ کی طرف واپس لوٹئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں صبح کو جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور رسول اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. صبح کو صحابہ اکٹھے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی کہاں ہے؟ تو جواب ملا، علی تو اپنے خیموں میں ہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ آنکھوں کے درد کے اندر مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں، وہ حاضر نہیں ہو سکے. آپ نے کہا، لاؤ، اگر علی اللہ کی آنکھ ہے تو اللہ کی آنکھ خراب نہیں ہوا کرتی، اگر علی اللہ کی آنکھ ہے تو اللہ کی آنکھ بے نور نہیں ہوا کرتی. جب علی کو شہید کیا گیا، جب علی کی روح پرواز ہوئی، جب علی کا لاشا زمین پہ گرا، تو کیا ہے وہ آنکھ؟ اگر اللہ کی تھی تو وہ آنکھ بے نور کیسے ہو گئی؟ وہ آنکھ دیکھنا کیسے چھوڑ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ راشد، خلیفہ چہارم کے بارے میں ظالم کیا کہتے ہیں؟ کہ انہوں نے کہا، انا عین اللہ فی ارضی، میں اللہ کی آنکھ ہوں اس کی زمین میں. انا لسان اللہ ناطق فی خلقی، میں اللہ کی زبان ہوں جو اس کی مخلوق میں کلام کرتی ہوں، تو اللہ کی زبان خاموش نہیں ہوا کرتی. علی کی شہادت پر علی کی زبان خاموش کیوں ہو گئی؟ اللہ کی زبان تھے اگر علی تو خاموش کیسے ہوئے؟ اور اس کے بعد کہا انا نور اللہ الذی لا یطفا، میں اللہ کا وہ نور ہوں جو بجھ نہیں سکتا. تو ذرا یہ تو بتائیے، جب علی شہید ہوئے وہ نور بجھا یا نہ بجھا؟ ان کا جنازہ ہوا یا نہ ہوا؟ وہ قبر میں دفن ہوئے یا نہ ہوئے؟ ان کا مقبرہ تم نے بنایا یا نہ بنایا؟ اس پہ دکانداری کرتے ہوئے تم نے اس پر چندہ اکٹھا کیا، ان کو قبر میں دفن کیا؟ اگر وہ اللہ کرتا، اگر وہ اللہ کی زبان تھی، اللہ کی زبان چپ نہیں ہوا کرتی، اللہ کی زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش نہیں ہوتی جس طرح علی کی زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہوگی. اگر وہ اللہ کی آنکھ تھی تو اللہ کی آنکھ بے نور نہیں ہوا کرتی جس طرح علی کی آنکھ شہادت کے بعد بے نور ہو گئی، علی کی زبان شہادت کے بعد خاموش ہو گئی. علی 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 کا نور ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی اور وہ زمین کے اندر دفن ہو گئے، وہ زمین میں دفن ہو گئے. اگر وہ اللہ کی آنکھ تھی، اگر وہ اللہ کی لسان تھی، اگر وہ اللہ کا نور تھا، اور پھر مجھے بتاؤ وہ قبر میں دفن کیسے ہو گئے؟ تم نے اس کی قبر پر دربار کیسے بنا لیا؟ تم نے ان کو زمین کے اندر دفن کیسے کر دیا؟ آگے کہتا ہے کہ انہوں نے کہا انا باب اللہ الذی یعطا من، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جس سے وہ عطا کرتا ہے. اللہ کا دروازہ ٹوٹا نہیں کرتا. علی تو شہید ہوئے، اللہ کا دروازہ ٹوٹا نہیں کرتا. علی تو شہید ہوئے، علی کی روح پرواز کی گئی، علی فوت ہو گئے، علی مر گئے، علی قبر میں دفن ہو گئے، رضی اللہ عنہ وارضا. اگر اللہ کا دروازہ علی ہوتے، ان کی روح ان کے جسم سے پرواز نہ کرتی، وہ دروازہ بند نہ ہوتا، ان کا جنازہ ان کو قبر میں دفن نہ کیا جاتا، ان کا آج مزار اور مقبرہ نہ بنتا. اللہ کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہے، اللہ کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہے، باقی سب دروازے بند ہو جائیں گے، رب کا دروازہ پھر بھی کھلا رہے گا. کہا علی نے کہا میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جس سے پوری دنیا کو عطا کیا جاتا ہے. وحجته علی عباده، اور میں اللہ کے بندوں پر اس کی حجت ہوں. اللہ کی حجت اللہ کے انبیاء ہوا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن آیا، شریعت آئی، حجت تمام ہوئی. اسی طرح شیعہ کا عقیدہ ہے کہ شیعوں کے جتنے امام ہیں، جتنے آئمہ ہیں، وہ سب کے سب غیب جانتے ہیں، وہ سب کے سب غیب دان ہیں، ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں. شیعہ کا شیخ کلینی اپنی کتاب کافی جلد ایک صفحہ 258 پر باب باندھتا ہے ان الائمۃ علیہم السلام یعلمون متى یموتون وانہم لا یموتون الا باختیارہم، کہ علی رضی اللہ عنہ ورضا نہیں بلکہ تمام کے تمام آئمہ، امام کلینی نے، شیخ کلینی نے، شیعوں کے امام نے، شیعوں کے شیخ نے اپنی کتاب کافی جلد ایک صفحہ 258 پر باب باندھا ہے. باب سنیے، ان الائمہ، بے شک ہمارے آئمہ علیہم السلام، یعلمون متى یموتون، ان کو علم ہوتا ہے انہوں نے کب مرنا ہے. وانہم، اور بے شک وہ، لا یموتون، نہیں مرتے، الا باختیارہم، مگر ان کو اختیار دے دیا چاہتا ہے. وہ تب مرتے ہیں جب ان کا جی چاہتا ہے، وہ تب مرتے ہیں جب ان کا دل چاہتا ہے، اپنے اختیار سے مرتے ہیں، اپنے اختیار، ان کے اختیار کے بغیر کوئی انہیں نہیں مار سکتا. اگر تمہارے شیخ کو لینے کی بات کو مان لیا جائے تو جاؤ، شیعہ سے میرا ایک سوال ہے، تم محرم کے ابتدائی اشرے کے اندر اور 10 محرم تک کیوں ماتم کرتے ہو؟ کیوں سینہ کوبی کرتے ہو؟ حسین کی شہادت پر کیوں روتے اور پیٹتے ہو؟ تمہارا تو عقیدہ ہے امام اپنی مرضی سے مرتے ہیں، حسین اپنی مرضی سے قتل ہوئے، حسین اپنی مرضی سے شہید ہوئے، حسین اپنی مرضی سے مرے. یہ امام کلینی اصول کتاب کافی جلد ایک صفحہ 258، اور کہتا ہے یعلمون متى یموتون، وہ جانتے ہیں کب مریں گے، اور وہ نہیں مرتے بلکہ جب ان کو اختیار دے دیا جاتا ہے، وہ اپنے اختیار سے مرتے ہیں. پھر رونا کس بات کا؟ پھر پیٹنا کس بات کا؟ پھر ماتم کس بات کا؟ پھر کیوں چیختے ہو کہ یزید نے مار دیا؟ پھر کیوں چیختے ہو حالانکہ حضرت یزید رحمہ اللہ کے اوپر یہ جھوٹ اور بہتان ہے جس کو تمہارے بڑوں نے مانا؟ وقت آئے گا انشاءاللہ واقعہ کربلا تمہاری کتابوں سے پیش کریں گے، تو پھر اس کے اندر بتائیں گے کہ تمہارے بڑوں نے لکھا ہے کہ یزید کے اوپر بہتان ہے. اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے، انشاءاللہ ہم سے پوچھئے، ہم آپ کو جواب دیں گے. لیکن ذرا یہاں تو غور کیجئے، تمہارا عقیدہ ہے کہ امام اپنی مرضی سے مرتے ہیں، حسین اپنی مرضی سے کربلا گئے، حسین نے اپنی مرضی سے موت کو سینے سے لگایا، حسین اپنی مرضی سے مرے، پھر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تمہارا پیٹنا کس لیے؟ تمہاری تکلیف کس لیے؟ وہ تو اپنی مرضی سے مرے ہیں، یہ تو ان کی خوشی اور خواہش اسی میں تھی، تمہارے عقیدے کے مطابق ہمارا عقیدہ نہیں. انہیں کی بات کہہ رہا ہوں، کتاب تیری ہے بات میری، کتاب تیری ہے، انہی کی مجلس بگاڑ رہا ہوں، ہاتھ میرا ہے، لات تیری، تیرا مولوی لکھ رہا ہے، تیرا مولوی چھاپ رہا ہے، ایران کا پریس ہے، شیعوں کے پیسے ہیں، شیعوں کی سیاہی تمہارے ہی منہ پہ مل رہا ہوں۔ ذرا سنیے، پھر سنیے، پھر سنیے، اور پھر پوچھئے کہ کربلا کا ڈرامہ کیوں مچاتے ہو، جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آئمہ لا یموتون الا باختیارہم، وہ اپنے اختیار سے مرتے ہیں، تو پھر رونا دھونا کس بات کا؟ 260 صفحے پر باب باندھا ہے، ان الائمۃ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وانہ لا یخفا علیہم شیئا، کہ ہمارے آئمہ جتنے کے جتنے ہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، علم ما کان وما یکون، جو کچھ ماضی میں ہو گیا اور جو مستقبل میں ہونا ہے وہ سارا کا سارا مانتے ہیں، وہ سارا کا سارا تسلیم کرتے ہیں، ان کو سارا علم ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ شَيْئًا، تو پھر ان پر کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو مخفی ہو، انہیں تمام باتوں کا علم ہوتا ہے، انہیں تمام باتوں کا علم ہوتا ہے۔ اگر تمہارے اسی عقیدے کو مان لیا جائے، حضرت علی کو پہلے سے پتا تھا کہ ابو بکر نے خلافت پہ قبضہ کر لینا ہے، ابو بکر نے خلافت لے لینی ہے، میں بغیر خلافت کے رہ جاؤں گا، حضرت علی کو تمہارے عقیدے کے مطابق پہلے سے پتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات لکھوا کیوں نہیں لی، اپنے بارے میں یہ عرض جاری کیوں نہیں کروا لیا کہ لوگوں یاد رکھو یہ علی میرے بعد خلیفہ بنے گا، کوئی اس کی خلافت نہ چینے۔ خلیفہ تو ہو بلا فصل، یہ بلا بغیر فصل کے، بغیر واسطے کے، بغیر کسی غاصب کے درمیان میں آئے، یہی خلیفہ ہے۔ تو حضرت علی کو تو پتا تھا، ما کان وما یکون کا علم تھا، انہیں پتا تھا ابو بکر خلیفہ بنے گا، پھر عمر خلیفہ بنے گا، پھر عثمان خلیفہ بنے گا، میرا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا، اور پھر معاویہ سے میری جنگیں ہوں گی۔ یہ سارا علم علی کو تھا، یہ سارا علم حضرت علی کو تھا، جب تھا پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے وہ لیٹر کیوں نہیں لے لیا، اپنے لیے وہ اپنے لیے لکھوا کیوں نہیں لیا کہ ابو بکر تو اس سے پہلے خلیفہ نہ بننا، عمر تو بھی خلافت پہ نہ آنا، عثمان تو بھی نہ آنا، اور معاویہ تو بھی اس سے جنگ نہ کرنا، اور یہ تمام چیزیں میرے علی کے لیے چھوڑ دینا۔ جب تمہارے آئمہ کو تمہارے عقیدوں کے مطابق تمام علم غیب تھا، ما کان اور وما یکون کا علم تھا، تو پھر بتائیے، پھر بتائیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں نہ لکھوا لیا؟ حضرت حسین کو تمہارے عقیدوں کے مطابق علم تھا، ما کان وما یکون کا، تو پھر انہوں نے مسلم بن عقیل کو کربلا کے حالات جاننے کے لیے، کوفے کے حالات جاننے کے لیے سفیر حسین کیوں روانہ کیا؟ انہوں نے کیوں قافلہ روانہ کیا؟ وہ کیوں گئے؟ ان کو تو پتا تھا میرے ساتھ یہ ہوگا، تو پھر رک جاتے۔ سفیر حسین کو کیوں بھیجا؟ مسلم بن عقیل کو حالات جاننے کے لیے کیوں بھیجا؟ انہیں پتا تھا ان معصوم کو، علی اصغر کو، علی اکبر کو، ان کو نیزے لگیں گے، یہ شہید ہوں گے، ان کا پاک خون زمین پہ گرے گا، یہ سارے حالات کا انہیں علم تھا، پھر وہ کیوں گے؟ اگر تمہارا یہ عقیدہ مان لیا جائے تو ذرا اپنی اداؤں پہ غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ذرا خود ہی ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب تو دے دیجئے۔ اسی طرح ملا باقر مجلسی کتاب بحار الانوار کہا کرتے ہیں، جی حوالے نہیں دیتے، یہ تو اہل حدیث ایسے ہی باتیں بناتے ہیں، ایک ایک حوالہ نوٹ کیجئے اللہ کے لیے، اور پوچھئے جا کر من کے کلوں سے کہ یہ کتاب کا نام ہے بحار الانوار، جلد نمبر 26 ہے، صفحہ 27 اور 28 ہے، اس پہ جعفر صادق سے روایت بیان کرتا ہے، انہوں نے کہا واللہ لقد اعتینا علم الاولین والآخرین فقال له رجل من اصحابی جعلت فداک اعندکم علم الغیب فقال له ویحك انی لاعلم ما فی اصلاب الرجال وارحام النساء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام جعفر صادق تمہارے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں تو اولین اور آخرین کا علم دے دیا گیا، تو ان کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، عندکم علم الغیب، کہ آپ کے پاس علم غیب ہے، فقال له ویحک، تو اسے کہا بربادی ہو تیرے لیے، انی لاعلم ما فی اصلاب الرجال، تم تو علم غیب کی بات کرتے ہو، میں تو جو ابھی باپ کی ابھی پشت جو اس سے اولاد نہیں نکلی، میں تو اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو ماں کے رحموں سے باہر نہیں آئی، میں تو اس کو بھی جانتا ہوں، میں تو یہ تمام علم غیب رکھتا ہوں، یہ تمام کی تمام علم ہمارے پاس ہے۔ اسی طرح شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی آئمہ پر وحی کا نزول ہوتا ہے جبرائیل کے ذریعے، بلکہ جبرائیل سے بھی بہتر اور عظیم فرشتے کے ذریعے۔ یہ عقیدہ شیعہ کتب حدیث میں، تفسیر میں کثرت سے روایات موجود ہیں اس عقیدے کے مطابق۔ ان کے امام محمد بن حسن الصفار جو 250 ہجری میں فوت ہوئے، جو شیعہ کے نزدیک ان کے 11ویں امام کے ساتھی عظیم محدث اور ان کے شیخ کلینی کے استاد ہیں. اس نے اپنی مشہور کتاب، لکھیے ذرا اس کتاب کا نام، لکھیے ذرا اس کا صفحہ نمبر، یاد کیجئے اس کے باب کو، کتاب کا نام بصائر الدرجات الکبرى، اس کے 16ویں باب 8ویں جز کا عنوان یوں دیا ہے، اور یہ خمینی کے پیسوں سے ایران سے شائع ہوئی ہے، ایران سے شائع ہوئی ہے، شائع کرنے والا ایرانی خمینی اور لکھنے والا تمہارے شیخ کلینی کا استاد. اور باب باندھا ہے باب فی امیر المؤمنین ان اللہ ناجاہ بالطائف، صفحہ 430 ہے، وغیرہا ونزل بینما جبرائیل، کہ اللہ عز و جل نے ہمارے امام علی رضی اللہ عنہ ورضا سے مباشر ڈائریکٹ بات چیت بھی کی اور ان کے درمیان جبرائیل کا آنا جانا بھی لگا رہا. اس باب کے تحت وہ 10 روایت پیش کرتے ہیں. عن حمران بن اعین قال قلت لابی عبداللہ جعلت فداك بلغنی ان اللہ قد ناجا علی علیہ السلام قال اجل قد كان بینہما مناجات بالطائف ونزل بينهما جبريل. میں نے کہا، حمران بن اعین کہتا ہے، میں نے کہا ابی عبداللہ سے جعلت فداك، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، مجھے پتہ لگا ہے، بلغنی ان اللہ قد ناجا علی، مجھے پتہ لگا ہے کہ حضرت علی ہمارے امام علیہ السلام سے اللہ عز و جل بات چیت کرتا ہے، مناجات کرتا ہے. قال اجل، کہا پھر اور کیا، قد کان بینہما مناجات، ان کے درمیان تو باتیں ہوتی رہتی تھی، اور نزل بینہما جبرائیل، ان کے درمیان جبرائیل بھی اترتا تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اسی طرح ہمارے حضرت علی پر بھی وحی آتی رہی، ان پر بھی فرشتہ اترتا رہا. وحی کا یہ معاملہ صرف حضرت علی کے ساتھ نہیں بلکہ تمام آئمہ شیعہ کے ساتھ ہے. امام صفار اسی کتاب کے 9ویں جز میں باب 15 فی ان روح القدس یتلقاہم اذا احتاجوا الی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان روح القدس، کہ ہمارے جبرائیل علیہ السلام وہ یتلقاہم اذا احتاجوا الی، جب بھی ہمارے اماموں کو کسی بات کی ضرورت ہوتی، کسی چیز کی حاجت ہوتی، تو وہ آ کر ان کو بتا دیتے، وہ آ کر ان کو سمجھا دیتے، وہ آ کر ان کو پڑھا دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام حضرت عمر، حضرت ابو بکر، ایک بوڑھی صحابیہ کی زیارت کے لیے آئے جو ام ایمن زار و قطار رو رہی. آپ نے کہا، اپنے نبی کی جدائی کا غم تو ہمیں بھی ہے، لیکن آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا، ایک تو غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا ہے، ایک غم تو اللہ کے نبی کی وفات کا ہے، اور دوسرا غم وحی کے کٹ جانے کا ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا چلے گئے، اب جاؤ جبرائیل کو بتا، اب دنیا والے سن لو کہ میرے بابا چلے گئے، اب جبرائیل کبھی اس دنیا پہ نہیں آئیں گے، تم ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہو حضرت فاطمہ کی طرف. تو حضرت فاطمہ تو خود فرماتی ہیں کہ جبرائیل اب اس دنیا پہ وحی لے کر نہیں آئیں گے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نبی بعدی، آج کوئی نبی نہیں، لیکن تم نے اس نبوت کو جاری اور ساری رکھا، اور کہا صرف حضرت علی پر ہی نہیں بلکہ ہمارے تمام کے تمام آئمہ پر، تمام کے تمام اماموں پر وحی آتی رہی، جو انہیں ضرورت ہوتی رہی ان کو فرشتہ آ کر پڑھاتا رہا. تو حضرت حسین پر تمہارے عقیدے کے مطابق میں سوال کرتا ہوں، حضرت حسین پر فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ حضرت حسین کو فرشتے نے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت حسین کو مسلم بن عقیل کو روانہ کرنے کی حاجت کیوں پیش ہوئی؟ حضرت حسین کو مدینہ چھوڑ کر مکہ آنے کی حاجت کیوں پیش ہوئی؟ ان کو تو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم ہو جانا چاہیے تھا، ان کو تو پہلے ہی روح القدس کو آ کر بتا دینا چاہیے تھا. بتائیے، کیا تمہارے اس عقیدے کے مطابق ہر چیز امام کو پتہ لگ جاتی ہے؟ پھر ادھر حضرت حسین تمہارے عقیدے کے مطابق جبرائیل سے بھی ساری معلومات لے رہے ہیں، مسلم بن عقیل کو بھی روانہ کر رہے ہیں. کیا انہیں جبرائیل پر ایمان اور یقین نہیں تھا کہ جبرائیل مجھے جو بات بتائے گا وہ سچی ہوگی؟ مسلم بن عقیل کو کیوں روانہ کیا؟ اسی طرح اور اس باب کے اندر وہ 13 روایتیں لے کر آئے ہیں. آئیے ایک روایت سنتے ہیں. عن اسبات عن ابی عبداللہ جعفر انہو قال قلت تسألون عن الشیء فلا یکون عندکم علمه قال ربما کان ذلك قلت کیف تصنعون. میں نے کہا، آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کوئی آپ سے آ کر کسی چیز کے بارے میں سوال کرے اور اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہ ہو, فلا یکون عندکم علمہ, اس کا علم آپ کے پاس نہ ہو. قال ربما, کہا ہو سکتا ہے ایسا ہو. قلتو, میں نے کہا, کیف تصنعون, پھر آپ کیا کرتے ہو, ایسے سوال کا جواب کیسے دیتے ہو, کس طرح اس کو مطمئن کرتے ہو جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوتا. قال تلقانی بہ روح القدس, ہم سے جب کوئی سوال کیا جائے تو ہم اور اس کا علم ہمارے پاس نہ ہو تو فوراً روح القدس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے ہیں اور آ کر ہمیں وہ تمام چیزیں پڑھا جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودیوں کو, سورۃ کہف کے اندر یہ قصہ موجود ہے کہ میں یہ جواب کل کو دوں گا, وہ کل آئی. آپ نے انشاءاللہ اس وقت نہیں کہا, مالک نے وحی روک لی, جبرائیل کا آنا روک لیا, یہ کفار مذاق کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں, آسمان کی طرف نظریں بلند ہوتی ہیں. اور جب آیا, جواب آیا, تو مالک نے سب سے پہلے یہ کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ جواب دوں گا. وحی اللہ کے اختیار میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے, وحی کا سلسلہ ختم ہے, لیکن تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے امام کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے فوراً جبرائیل آ کر ان کو وہ تمام چیزیں سکھا دیتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ڈاکہ ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ہے. ایسے ہی امام صفار نے اپنی کتاب بصائر الدرجات میں روایت ذکر کی ہے, عن ابی عبداللہ انہ قال, اللہ اکبر, في الليل أنه قال إن كنز إن في الليل والنهار ولو لم نزد فلنفد ما عندنا إن لنزاد في الليل والنهار. کہ ابی عبداللہ نے کہا کہ ہم دن اور رات کے اندر ہمیں علم دیا جاتا ہے, ہمارے علم کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے. ولو لم نزد, اور اگر اضافہ نہ کیا جائے اور اگر ہمیں مزید علم نہ دیا جائے, لنفد ما عندنا, تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے, ہمارے پاس تو وہی آتی رہتی ہے. قال ابو بصیر, جعلت فداک من یاتیکم به, تو ابو بصیر کہتا ہے میں نے کہا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں, من یاتیکم به, آپ کے پاس وہ کون سا فرشتہ ہے, یہ خبریں کون لے کر آتا ہے؟ قال خلق اعظم من جبرائیل وميكائيل, خلق اعظم من جبرائيل وميكائيل. بصائر الدرجات الكبرى باب السابع جزء خامس صفحة رقم 252, یہ صفحہ نمبر ہے. اور کہتا ہے ابو بصیر میں نے کہا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں, جب آپ کے پاس علم کا اضافہ ہوتا رہتا ہے, آپ کے پاس علم آتا رہتا ہے, ذرا یہ تو بتاؤ من یاتیکم بہ, یہ علم لے کر کون آتا ہے؟ قال, تو امام نے کہا خلق, ایسی مخلوق, اعظم من جبریل و میکائل, جو جبرائیل اور میکائل سے بھی زیادہ عظیم ہے, اس سے بھی زیادہ بہتر ہے, اس سے بھی زیادہ افضل ہے. تو بتائیے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر یہ ڈاکہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جو فرشتہ آئے وہ جبرائیل اور میکائل آئے, جو تمہارے عقیدوں کے مطابق کم درجے کا ہے اور تمہارے امام کو ضرورت پڑے تو جبرائیل اور میکائل سے بھی افضل ترین فرشتہ اترتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فرشتہ تمہارے امام پر اترتا ہے وہ نبی پر اترنے والے فرشتے سے زیادہ افضل ہے. تو پھر تمہارا امام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوا. ایسا ہی عقیدہ کلینی نے اپنی کتاب کافی میں ذکر کیا ہے. باب روح اللہ یسدد اللہ به الائمة علیہم السلام عن اثبات, سن یہ باب باندھا ہے, روح التی یسدد اللہ به الائمہ, وہ فرشتہ, وہ روح جس کے ذریعے اللہ عز و جل آئمہ کی مدد کرتا ہے, وہ باب باندھ کے اس کے نیچے روایت لاتے ہیں. عن اثبات, اثبات سے ہے, وہ ابن سالم سے روایت کرتے ہیں. قالا, کہتے ہیں, سأل رجل من اہل بیتی, اہل بیت میں سے, میرے اہل بیت میں سے ایک شخص نے سوال کیا ابا عبداللہ علیہ السلام سے, ان قول اللہ عز و جل, اللہ عز و جل کے اس قول کے متعلق, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح اوحینا, ہم نے وحی کی آپ کی طرف, الیک آپ کی طرف روح من امرنا اپنے فرشتوں میں سے کسی ایک کے ذریعے ہم نے اپنے فرشتے ہیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرف بھیجے وحی کی تو انہوں نے کہا جب سے اللہ نے اس روح القدس جبرائیل کو اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہمارے پاس بھی آتا ہے اور جو وحی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا کرتا تھا ان کے بعد اب آئمہ پر لاتا ہے. اصول کافی ہے جلد نمبر ایک ہے صفحہ 273 ہے ایران سے شائع ہوئی ہے اور صفحہ 261 پر ایک روایت اسی کتاب کے موجود ہے. عن ابی عبداللہ قال انی اعلم ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الجنت وما فی النار واعلم ما کان وما یکون کہ ابی عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا انی اعلم میں جانتا ہوں ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وما فی الجنہ اور جو جنت میں ہے وما فی النار اور جو جہنم میں ہے واعلم اور میں جانتا ہوں ما کان جو ہو چکا ہے وما یکون اور جو ابھی مستقبل میں ہونے والا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعال اللہ عما یقولون اللہ بلند ہے ان ظالموں کے ان کفریہ اور شرکیہ عقیدوں سے ان شرکیہ روایات سے. وہ کہتا ہے کہ میں آسمان و زمین کا جنت جہنم کا اور ما کان وما یکون کا تمام علم رکھتا ہوں. حالانکہ اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا نبی کہہ دیجئے میں نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں. خود مالک اعلان کرتا ہے کہ تمام کے تمام غیب صرف ایک اللہ کے لیے ہیں اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہاں جس نبی پر اللہ جس کو چاہتا ہے نبی منتخب کرتا ہے اور اپنے نبیوں پر اس وحی کو اتار دیتا ہے. اس کے علاوہ علم غیب صرف ایک اللہ کے پاس ہے. علم غیب کی مفتاح اس کی مفاتی اس کی کنجیے بھی اللہ کے پاس ہیں لیکن یہاں ان کا عقیدہ ہے کہ غیب صرف اللہ کی صفت نہیں بلکہ ہمارے اماموں کے پاس بھی ہے. وہ سارا کچھ جانتے ہیں. شیعہ کی مشہور کتاب فصول المهمة فی اصول العیمة باب نمبر 94 ہے صفحہ نمبر 145 پر اس کا رائٹر لکھتا ہے ان الملائکة ينزلون ليلة القدر الى الارض. اللہ اکبر کے فرشتے لیلۃ القدر کو زمین پہ اترتے ہیں اور آئمہ کو اس سال ہونے والے ہر واقعے کی اطلاع دیتے ہیں اور یہ آئمہ کو انبیاء والا سارا کا سارا علم دیا جاتا ہے. اگر تمہارے اس عقیدے کو مان لیا جائے کہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور اس وقت موجود امام کو ایک سال آنے والے سال میں جو کچھ ہونا ہے وہ ساری کی ساری خبر دیتے ہیں تو پھر بتائیے حضرت حسین پر یہ فرشتہ آیا ہوگا اس نے ساری کی ساری خبر دی ہوگی تو پھر کیوں 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 اس کیوں کی آواز کو اپنے دلوں کے اندر اتاریے. اگر ہمت ہے تو اس کیوں کا جواب دیجئے. جب حسین کو پتا تھا انہوں نے مسلم عقیل کو روانہ کیوں کیا. حسین کو پتا تھا پھر وہ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے کوفہ کی طرف کیوں گئے. یہ سب کچھ تو علم تھا یہ سب کچھ ہونا تھا پھر کیا یہ حضرت حسین تک یہ خلیفہ نہیں پہنچا یہ فرشتہ نہیں پہنچا تھا. تمہارے عقیدے کے مطابق تو ائمہ کو لیلۃ القدر میں تمام کی تمام باتیں بتا دی جاتی ہیں. شیعہ کا عقیدہ ہے اللہ کے نور کچھ حصہ علی میں حلول کر گیا. ہاں وہی عقیدہ جو اس یہودی خبیث عبداللہ بن سبا علیہ من اللہ ما یستحق اس خبیث نے اپنے عقیدوں کو پھیلاتے ہوئے کہا تھا کہ علی نہیں علی الہ ہے. آج بھی ملنگ اپنے اپنے درباروں پہ بیٹھ کے یہ قوالی گاتے ہیں دھما دھم مست کلندر علی کا پہلا نمبر علی دم دم کے اندر دھما دھم مست کلندر ہم کہتے ہیں کہنے والا گیا جہنم کے اندر. یہی عقیدہ امام کلینی نے اپنی کتاب اصول کافی کی پہلی جلد صفحہ نمبر 440 پہ لکھا ہے. قال ابو عبداللہ ثم مسحنا بیمینہ فافوا نورہ فینا اللہ نے ہمیں دائیں ہاتھ سے چھوا اور پھر اس کا نور ہمارے اندر آ گیا. اللہ نے دائیں ہاتھ سے چھوا اس کا نور ہمارے اندر شامل ہو گیا. یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. آئیے قرآن حکیم کو پڑھیے. تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا سورة مریم ہے آیت نمبر غالباً 90 ہے. مالک اعلان ہے تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں زمین شک ہو جائیں. ان ظالموں نے اتنا بڑا کفر کا عقیدہ بیان کیا اتنا بڑا ظلم کیا ان دعوا للرحمن ولدا کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ ابن اللہ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، یہودیوں کی اولاد شیعوں نے کہا کہ نہیں علی وہ نور من نور اللہ، وہ علی ہی نہیں بلکہ جتنے ائمہ ان کے آئے ہیں ان سب کے اندر اللہ کا نور ہے. ابو جہل نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا صف لنا ربک، اپنے رب کی صفات بیان کیجئے، من ای جنس ہوا، ام ہوا من فضہ، ام ہوا من ذہب، تمہارا اللہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، کس چیز کا ہے، اس کی صفات تو بیان کرو. مالک کی صفات سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہوا اور یہ آوازیں گونجے، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر، یہ اللہ عز وجل کی توحید ہے. قل هو الله احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد بے نیاز ہے. لم يلد، لم يلد، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا نور سے الگ نہیں ہوا، کوئی نور من نور اللہ نہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نور من نور اللہ ہے، نہ علی، حسن، حسین، فاطمہ یہ نور من نور اللہ ہے، نہ ائمہ ان کے نور من نور اللہ ہے. قل هو الله احد، اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں بے نیاز ہے. لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد، اس کے کوئی ماں باپ نہیں، نہ کوئی اس میں سے نکلا ہے، نہ کوئی اس میں سے نکلا ہے، نہ وہ کسی میں سے نکلا ہے. یہی وہ کفریہ عقیدہ ہے جو امام کلینی نے اپنی کتاب اصول کافی کی پہلی جلد صفحہ نمبر 44 پہ لکھا، اور آج اس کو ذاکر اپنی زبان میں کہتے ہیں، توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. یہ حلول کا عقیدہ جو صوفیہ میں آیا شیعوں کے ذریعے سے، شیعوں نے آپ نے شیعوں کے ذریعے سے سن لی قوالی، دھما دم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر علی دم دم کے اندر. اس کے جواب میں صوفیہ نے کیا کہا، نہیں، دھما دم مست کلندر، ابو بکر کا پہلا نمبر اللہ دم دم کے اندر. تو سنیے، اللہ کو ہر دم کے اندر ماننے والا یا علی کو ہر دم کے اندر ماننے والا، یہ دونوں مشرک ہے. الرحمن علی العرش سوا، رحمان تو اپنے عرش پر مستوی ہے، نہ رحمان کسی کے اندر حلول کرتا ہے اور نہ علی کسی کے اندر حلول کیا ہے، نہ علی میں اللہ حلول کیا ہے، نہ علی اللہ میں حلول کیے ہیں. نہ کوئی فنا فی الشیخ ہو سکتا ہے، نہ کوئی فنا فی اللہ ہو سکتا ہے، نہ فنا فی العلی ہو سکتا ہے، نہ فنا فی الرسول ہو سکتا ہے. یہ تمام عقیدے کفر کے عقیدے ہیں، یہ تمام عقیدے شرک کے عقیدے ہیں. یہ عقیدہ کہ اللہ نے ہمیں دائیں ہاتھ سے چھوا اور تو پھر اللہ کا نور ہمارے اندر شامل ہو گیا. تمام کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اسی لیے مالک عز و جل فرماتا ہے کل من علیہا فان، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. کل من علیہا فان، جو اس زمین کے اوپر ہے وہ ایک دن ضرور زمین کے نیچے جائے گا. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک الجلال والاکرام، بقا ہے تو اللہ کے لیے، باقی سب کے لیے فنا ہے. انک میت وانہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی مرنا ہے اور سب نے مرنا ہے. 12 امام ہو، 4 امام ہو، نبی ہو، عی ہو، ولی ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، جتنے ہیں وہ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ایک دن آئے گا وہ میں گے. یہ ظالم کہتے ہیں ان کے لیے مرنے کا لفظ کہنا گستاخی ہے. قرآن میں مالک کا کلام ہے، انک میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مرنا ہے. وانہم میتون، سب نے ہی مر جانا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. افئن مات، اگر یہ مر جائے یا قتل کر دیے جائیں تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے. فمن ینخلی علی عقبی، جو اپنی ایڑیوں پہ پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. تو یہ عقیدہ کہ ہمارے امام حضرت علی کے اندر اللہ کا نور، حسنین کے اندر اللہ کا نور، باقر کے اندر اللہ کا نور، جعفر کے اندر اللہ کا نور، نقی تقی کے اندر اللہ کا نور. تو مجھے بتائیے، تم نے بغداد کے اندر جو اپنے اپنے بزرگوں کے دربار بنائے ہیں، نعوذ باللہ، پھر یہ اللہ کا نور زمین کے اندر دم کیسا ہوا؟ حسین میں اللہ کا نور تھا تو کیسے قتل ہو گئے؟ حسن میں اللہ کا نور تھا تو کیسے زہر کھا لیا؟ تم شیعوں کے ہاتھوں سے، تم کوفیوں کے ہاتھوں سے علی کیسے شہید ہوئے اگر اس میں اللہ کا نور تھا؟ اللہ کا نور تو فنا نہیں ہوتا، اللہ کا نور مرا نہیں کرتا، اللہ کا نور زمینوں میں دبا نہیں ہوا کرتا. اللہ کا نور، اللہ کا نور، اللہ کا نور وہ دنیا والے چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ افواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافر جتنا مرضی زور لگا لیں اس قرآن کو بدلنے کا، کافر جتنا مرضی زور لگا لیں اللہ کے نور کو بجانے کا، یہ اللہ کے نور کو نہیں بجا سکتے. تمہارے عقیدوں کو ہی اگر مان لیا جائے کہ علی میں اللہ کا نور تھا، جس میں اللہ کا نور ہو وہ قتل نہیں ہوا کرتا، جس میں اللہ کا نور ہو وہ مرا نہیں کرتا، جس میں اللہ کا نور ہو وہ انسانوں کے سامنے مجبور نہیں ہوا کرتا، جس میں اللہ کا نور ہو وہ کبھی اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوا کرتی. جو اللہ کا نور ہو, جو اللہ کا نور ہو اس کے لیے موت کیسی؟ اللہ کا نور, اللہ کا نور, اللہ کا نور ماں نہیں کرتا, زمینوں میں دبا نہیں کرتا, لوگوں کے کندھوں پہ چڑھا نہیں کرتا, اس کا جنازہ نہیں پڑا جایا کرتا. اللہ کا نور وہ تو اللہ ہے, وہ تو خالق ہے, وہ تو مالک ہے, وہ اکبر من کل شیء, وہ ہر چیز سے بلند ہے, وہ ہر چیز سے بلند ہے, وہ ہر چیز سے بڑا ہے, سب سے بڑا. اللہ اکبر من کل شیء, اللہ تو بڑا ہے, کتنا بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, جب پہاڑی پہ چڑھو تو اللہ اکبر کہو, تم اوپر جا رہے ہو کہو اللہ اکبر, بے شک ہم اوپر جا رہے ہیں اللہ اکبر. اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے, اللہ تو سبحان اللہ اس سے بھی پاک ہے, اس سے بھی بلند ہے. تو اللہ کا نور انسانوں میں نہیں آیا کرتا, انسانوں کے اندر اللہ کا نور, انسان مخلوق ہیں. اللہ مالک نے اسی لیے تو کہا تھا تمام انسانوں کو مخاطب کر کے, انتم الفقراء الى اللہ. علی بھی مخاطب ہیں, ولی بھی مخاطب ہیں, نبی بھی مخاطب ہیں, تمام کے تمام کو اللہ مخاطب کر, انتم تم سارے کے سارے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے, تم سارے کے سارے جو اللہ کی مخلوق ہو, تم سارے کے سارے, انتم الفقراء الى اللہ, تم اللہ کے منگتے, تم اللہ کے فقیر, تم اللہ کے بھوکے, تم اللہ کے محتاج, تم اللہ کے در کے سوالی ہو. غنی تم میں سے کوئی نہیں ہے, غنی کرنے والا عرش پہ ہے, مشکل کشا عرش پہ ہے, حاجت روا عرش پہ ہے, مختار کل عرش پہ ہے, غوث اعظم عرش پہ ہے, بگڑی بنانے والا عرش پہ ہے, دنیا کو نوازنے والا عرش پہ ہے, موت دینے والا عرش پہ ہے. اور وہ ہے کیسا؟ یحیی و یمیت, لوگوں کو جسے چاہتا ہے مردہ کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے, جسے چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. لیکن وہ اللہ عز و جل وہ ہے کیسا؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اس کو موت نہیں آنی, اس کے علاوہ سب کو موت آنی ہے. تو یہ عقیدہ کہ ہمارے اماموں کے اندر نور ہے, ہمارے اماموں کے اندر اللہ کا نور ہے, وہ نور من نور اللہ ہے, یہ کفر کا عقیدہ ہے, یہ شرک کا عقیدہ ہے, یہ حلول کا عقیدہ ہے. اللہ عز و جل نہ انسانوں میں فنا کرتا ہے, فنا ہوتا ہے, اور نہ کوئی انسان مالک کے اندر فنا ہوتا ہے. اسی طرح شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگوں کے اعمال ہمارے اماموں پر پیش کیے جاتے ہیں ہر دن رات میں. امام کلینی نے اصول کافی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219 پہ یہ روایت بیان کی ہے. عن رضا علیہ السلام ان رجلا قال له ادع الله لي ولي اهل بيتي فقال اوست افعل والله ان اعمالكم لا تعرض علي في كل يوم وليله. ایک آدمی نے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کیا کرو. اللہ اکبر. تو اس نے کہا میں ایسا ہی کہتا, میں واللہ کیوں میں ایسا نہ کروں, اللہ کی قسم تمہارے اعمال مجھ پر دن اور رات کے اندر پیش کیے جاتے ہیں. تمہارے اعمال اللہ پر نہیں بلکہ ان شیعوں کے اماموں پر پیش کیے جاتے ہیں. وہ مالک ہے جو اعلان کرتا ہے, جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ جانتا ہے, جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے, جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے, تمہارے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. لیکن یہ ظالم کہتے ہیں کہ نہیں, جس طرح اللہ کو انسانوں کے ہر عمل کا علم ہے, اسی طرح ہمارے اماموں پر بھی یہ سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ وہ عقیدہ توحید ربوبیت کا عقیدہ تھا جس کو کفار مکہ نے مانا. میں پھر دوہرا دوں, ابو طالب نے مانا, ابو جہل نے مانا, ابو لہب نے مانا, عتبہ شیبہ نے مانا, کفار مکہ نے مانا, کفار طائف نے مانا, ان سب نے اس توحید ربوبیت کو تسلیم کیا. لیکن یہ یہودیت کی اولاد, یہ اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دعوے دار عبداللہ بن سبا یہودی, جس نے یہودیت میں سے چولا پہنا اسلام کا, اور اسلام کو جڑوں سے کاٹنے کے لیے مسلمانوں کے اندر داخل ہوا, مسلمانوں کی توحید کو بگاڑا, اس نے اس توحید ربوبیت کو بھی مسلمانوں کے اندر تسلیم نہ ہونے دیا. ان لوگوں کو جن کا رشتہ, جو اپنا رشتہ اسلام سے جو الگ ہیں, جیسے دودھ اور پانی ایک دوسرے سے الگ الگ چیزیں ہیں, ان کے اندر سے اس توحید ربوبیت کے کنسپٹ کو بھی کفار مکہ کے ہاں تسلیم شدہ تھا. اللہ نے توفیق دی, اللہ نے زندگی دی, اللہ نے ہمت دی. تو انشاءاللہ شیعت کا عقیدہ توحید الوہیت پر پھر کسی موقع پر بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی توحید کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ اپنی توحید کے لیے موت عطا فرمائے. اللہ جب بھی موت دے کسی کافر کے ہاتھ سے, کسی مشرک کے ہاتھ سے شہادت کی موت دے. اللہ ہم تجھے تیرے عظیم چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں, ربا ہمیں ہمیں
ہمیں بستر کی موت عطا نہ کرنا، اللہ ہمیں سڑک کی موت عطا نہ کرنا، ہمیں ایکسیڈنٹ کی موت عطا نہ کرنا، ربا جب بھی تو ہمیں موت دے ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کے جملے نکل رہے ہوں، ہماری زبان سے وہ محمدی نعرہ نکل رہا ہو قولوا لا الہ الا اللہ، ربا تیری توحید کے آوازے کو بلند کر رہے ہوں، اور کوئی کافر اور مشرک غیر اللہ کا پجاری تیری صفات میں غیروں کو شریک کرنے والا اس توحید کو برداشت نہ کرتے ہوئے ہمارے سینے کے اندر خنجروں کو اتار رہا ہو، گولیوں کو اتار رہا ہو، اور پھر قیامت کا وہ منظر بھی دکھانا، مالک ہم تیرے دربار میں آئیں ہمارے زخم جیسے تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، شہید آئے گا اس کے زخم کھلے ہوئے ہوں گے، اس سے خون بہتا ہوا ہوگا، لونہ کلون الدم رنگ تو خون کا ہوگا، وریحہ کریح المسک اس کی خوشبو جنت کی کستوری سے بھی بہتر ہوگی، اللہ ہمیں وہ موت عطا فرمانا کہ ہم تیری توحید کا ڈنکا بجاتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جس کو اللہ کے نبی نے ایک بستی میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، یہ بستی کے چوک میں کھڑے ہوئے قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، ایک کافر پیچھے سے آیا، غیروں سے مدد مانگنے والا، بتوں کے سامنے جھکنے والا، گدروں کی عبادت کرنے والا، پتھروں کو پوجنے والا، حیوانوں کو پوجنے والا پیچھے سے آیا، اور اس نے آ کر نیزے کا وار کیا، یہ قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کر چکے تھے، نیزہ ان کے سینے کو چیر کے نکل گیا، ان کی زبان سے فوراً آواز نکلا فوزوا برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ ہمیں جب بھی موت دینا شہادت کی موت دینا، تیری توحید کو پھیلاتے ہوئے موت آئے، اللہ اس حال میں موت آئے، مالک داتا اللہ مشکل کشا حاجت روا، اے ہمارے غوث اعظم، اے ہماری بگڑیاں بنانے والے، اے ہماری ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والے، اے ہمیں مصیبتوں سے نکالنے والے، اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، اس حال میں اٹھانا، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے تیری جنت کے دروازے کھل رہے ہوں، اللہ ہمیں جب بھی اٹھانا، اللہ ہمیں جب بھی اٹھانا، اس حال میں اٹھانا، ہم بہترین دن اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہوں، ہماری موت اس حالت میں آئے، ہم تیری عبادت کر رہے ہوں، تجھے راضی کر رہے ہوں، اللہ اس حال میں اٹھانا، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.